ہوگا جی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب الشرکۃ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب الشرکۃ. شریکتن کا کیا مطلب؟ کسی چیز میں دو یا زیادہ شخصوں کا حق ثابت ہونا. کسی چیز میں دو یا زیادہ شخصوں کا حق ثابت ہونا, جیسے بھی ہو, کسی طریقے سے بھی ہو, وہ شریکتن کہلاتا ہے. جس کو ہمارے یہاں بھاگیداری کہتے ہیں, ساجھا داری بھی کہتے ہیں, پارٹنرشپ بھی کہا جاتا ہے. اور اس زمانے کے اندر یہ بہت عام ہے اور اچھی چیز بھی ہے بہت سی صورتوں میں, اور اس کا ثبوت قرآن حدیث سے ہے. پہلا باب لائے امام علی مقام, باب الشریکۃ فی الطعام والنہدی والنہدی والعروض. طعام کے معنی آتے تو ہے کھانا, نہد نہد کس کو کہتے ہیں؟ چند رفقا سفر کے اندر مثلا نکلے اور سب نے پیسے جمع کر لیے کہ بھائی سب دس دس روپے نکالو, 230 روپے مجموعی ہو جائیں گے, اب اس میں سے ہم ٹھاٹھ سے دلی دیوبند کا سفر کریں گے. یہ نہد نہد کہلائے گا. یعنی چند لوگ سفر میں جانا چاہتے ہیں تو تھوڑے تھوڑے پیسے نکال کر کے ایک مشترکہ تیار کر لے گے. یہ کھانے پینے کے اندر بھی ہوتا ہے, جن سے واحد میں بھی ہوتا ہے, اجناس مختلفہ میں بھی ہوتا ہے. اور یہ چیز جائز ہے. اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ کوئی زیادہ کھائے گا, کوئی کم کھائے گا, یعنی کھانے کی استعداد میں بھی تفاوت ہوتا ہے. اور یہ ایسا نہیں کہ جو موٹا ہو زیادہ کھاوے. بعض سنگل باڈی اتنے مضبوط بیٹسمین ہوتے ہیں کہ موٹے لوگ صرف ان کو رشک کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتے جا رہا ہے. پھر آدمی سوچتا ہے کہ اس کا پیٹ اور باڈی تو اتنی سنگل ہے, لیکن 21ویں کے بعد والی روٹی کہاں جا رہی ہے وہ سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے. تو کھانے میں متفاوت ہوتے ہیں بہت سے لوگ, تو ابھی یہ جائز ہے, یہ ربا نہیں کہا جائے گا. سامان میں بھی ایسا ہوتا ہے. اب یہاں چونکہ لوگوں کا اس طریقے سے تعامل ہے, عرف ہے, اور حدیث شریف سے بھی اس کا ثبوت نکلتا ہے, اسی لیے یہ چیز جائز ہے, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. چونکہ جتنے بھی شرکا ہوں گے وہ آپس کی خوشی اور رضامندی سے ایسا کرتے ہیں کہ بھائی تو کم کھائے گا, میں زیادہ کھاؤں گا, یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے, کوئی بات نہیں, چلا لو نبھا لو. ایک مسئلہ یہ ہو گیا. دوسرا مسئلہ اس کے ساتھ ملحق کیا ہے؟ وکیف قسمت ما یقال ویوزن. جو چیز کیل کر کے وزن کر کے ہوتی ہے اس کی تقسیم اور بٹوارا کیسے ہوگا؟ مجازفتن او قبضتن قبضتن, اٹکل سے یا پورے پورا ناپ ناپ کے حساب سے. لما لم ير المسلمون في النهدي نيدي بأسا أن يأكل هذا بعضا وهذا بعضا. مسلمان اس میں کوئی گناہ نہیں دیکھتے کہ آپس میں جمع کر کے کھاوے، یہ کچھ کھاوے یہ کچھ کھاوے. وَكَذَلِكَ مُجَازَفَةُ الذَّهَبِ وَالْفِدَّةِ، اسی طرح سونا اور چاندی کے اندر اٹکل سے معاملہ کرنا. یہ ایک دوسرا مسئلہ سمجھو جو ترجمۃ الباب کے ساتھ لگا ہوا ہے. اس مسئلے کا حاصل یہ ہے کہ سونے کی تقسیم سونے کے بدلے میں اٹکل سے بالاتفاق جائز نہیں ہے، چاندی کی تقسیم چاندی کے بدلے میں بالاتفاق جائز نہیں ہے. البتہ سونے کو چاندی کے ذریعے تقسیم کرنا اٹکل سے اور عکس، اس مسئلے کے اندر امام مالک رحمت اللہ علیہ اس کو بھی مکروہ اور ناپسندیدہ قرار دیتے ہیں، جبکہ امام ابو حنیفہ امام شافعی رحمہم اللہ اس کو جائز کہتے ہیں. چونکہ جنس بدل جا رہی ہے اس لیے اٹکل سے یہ تقسیم جائز ہے، سونا چاندی سے چاندی سونے سے، تو جنس بدلنے کی وجہ سے یہ اٹکل سے جائز ہے. تفاضل بھی جائز اٹکل بھی جائز. اب اس کے ساتھ قریب کا ایک مسئلہ اور ذہن میں رکھو، قربانی. چند لوگ ایک جانور میں مشترک ہوتے ہیں، بڑے جانور میں سات حصے ہیں، ہر ایک آدمی کا ایک ایک حصہ. جانور ذبح ہوا، اب نمبر آیا گوشت تقسیم کرنے کا. اگر واقعی تقسیم کرنی ہے تو تول تول کر کے صحیح صحیح تقسیم کرنی پڑے گی. واقعی تقسیم کرنی ہے تو اسی طریقے سے جھگڑے کا اندیشہ ہو تو ابھی تول تول کر کے واقعی پورے پوری تقسیم کرو. چونکہ گوشت ربوی چیزوں میں سے ہے، اور اگر معاملہ دوسرا ہے، کیا معاملہ ہے؟ کہ جتنے شرکا ہے اس جانور میں وہ اپنی ضرورت کے مطابق گوشت لے جائیں گے اور باقی گوشت فقراء میں تقسیم کر دینا، ایسا طے ہوا ہے، تو اس کے اندر تول کر کے برابری کرنا ضروری نہیں ہے. ہر ایک حصے دار اپنی ضرورت کے مطابق، کوئی بریانی کا لے جاوے، کوئی قورمے کا لے جاوے، کوئی سیخ کباب کا لے جاوے، کوئی بھیجے پایا لے جاوے، کوئی کلیجی لے جاوے، باقی پسلیوں والا اور دوسرا سب کا وہ غریبوں کو بانٹ دینے کا ہے. تو اس میں تول تول کر کے ماپ ماپ کر کے دینا کوئی ضروری نہیں ہے. یہ معاملہ کیا ہوتا ہے؟ مسامحات کے قبیل سے ہوتا ہے. مسامحت مواسات کے قبیل سے ہوتا ہے کہ بھائی درگزر کرتا ہے ہر ساتھی اپنے ساتھی سے، تو واقعی تقسیم مقصود ہو تو ربوی چیزوں کے اندر ناپ تول کر کے برابر کرنا ضروری، اور اگر مقصود مسامحت ہے مواسات ہے تو پھر ماپ تول کر کے برابر برابر کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. اس کے بعد ایک اور شکل سمجھو، احناف کے یہاں جو تقسیم ہوتی ہے وہ بحکم بیع ہے، اس لیے اموال ربویہ میں احناف مجازفتن جائز نہیں قرار دیتے، چونکہ تقسیم بھی بحکم بیع ہمارے یہاں، اس لیے تقسیم میں اموال ربویہ میں مجازفتن ہمارے یہاں اٹکل سے جائز نہیں. امام احمد رحمت اللہ تعالی علیہ تقسیم کو بحکم افراز قرار دیتے ہیں, یعنی ہر شریک کا حصہ جدا کرنا, اس لیے ان کے یہاں بے والا حکم نہیں لگے گا. تو احناف نے تقسیم کو بحکم بے قرار دیا, اس لیے اموال ربویہ کے اندر تقسیم میں مجازفتن ہمارے یہاں جائز نہیں, اور امام احمد اس کو بحکم افراز قرار دیتے ہیں, اس لیے ان کے یہاں بے والا حکم نہیں آئے گا. لیکن جب معاملہ مسامحت کا ہو, مواسات کا ہو, تو پھر ہر چیز چلا لی جائے گی. ایک اور چیز سمجھو, والقران فی التمر, بہت ساری کھجوریں رکھی ہوئی ہے کنچے میں اور 23 2 46 ہاتھ پڑنے والے ہیں اس کے اوپر. اگر کوئی ایسی شکل ہے تو کوئی بھی 2 2 کھجور ایک ساتھ ملا کر نہ کھاوے, 2 2 کھجور ایک ساتھ ملا کر کے نہ کھاوے. کہ ایک ہاتھ سے لیا تو دوسرے کا ہاتھ پڑے, اس سے پہلے اس ہاتھ سے بھی لیا, چونکہ ٹائم جا رہا ہے نا یہاں سے لے کر یہاں پہنچانے میں, تو اس ٹائم میں کوئی دوسرا قابض نہ ہو جائے, اس لیے اس ہاتھ سے بھی لیا. تو ایسی حرکت نہ کرے کہ ایک ساتھ 2 2 اٹھاوے, اور ایک ہاتھ میں بھی 2 3 4 5 اٹھا سکتے ہیں. تو یہ ملا کر کے نہ کھاؤ, اس میں رفقا کی دل شکنی ہوگی کہ دیکھو نا یہ کتنا ڈبا رہا ہے, یہ کتنا کھا رہا ہے, اور میرا خیال بھی نہیں کرتا ہے. بعض بیچارے پڑھنے میں بھی لوکل, کھانے میں بھی لوکل, اور بعض جو ہے کھانے میں بہت جو ہے راجدھانی سے بھی تیز ہوا کرتے ہیں, بلٹ آ رہی اس سے بھی تیز ہو رہے ہیں. تو دل شکنی ہوگی دوسرے رفقائے کرام کی. تو اگر دل شکنی نہ ہوتی ہو تو صحیح ہے, یعنی ساتھی لوگ کہ چلو بھائی اب ایک زیادہ کھا رہا ہے نا, اپنا ہی ساتھی کھا رہا ہے نا, کھانے دو اس کو, چلا لیتے ہم ان کو, تو یہ حرج نہیں ہے. جی
باب الشركة في الطعام والناد والعروض وكيف قسمة ما يكال ويزر مجازفة أو قبضة قبضة لما لم يرى المسلمون في الناد باسا أن يأكل هذا بعضا وهذا بعضا وكذلك مجازفة الذهب والفضة والقران في التمر.
یہ آگے اور تفصیلات اس میں آ رہی اس مسئلے میں. جی
وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما انه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل فامر عليهم ابا عبيده بن الجراح وهم 300 وانا فيهم فخرجنا حتى اذا كنا ببعض الطريق فني الزاد فامر ابو عبيده بازواد ذلك الجيش فجمع ذلك كله فكان مزودي تمر وكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا حتى فنيا فلم تكن تصيبنا الا تمره تمره فقلت وما تغني تمره فقال لقد وجدنا فقدنا حين فنيت قال ثم انتهينا الى البحر فاذا حوت مثل الضرب فاكل منه ذلك الجيش 18 ليله ثم امر ابو عبيده بذلعين من اضلاعه فنصب ثم امر براحلته فرحلت ثم مرت تحتهما فلم تصبهما.
حضرت جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے, یہ سن 8 ہجری کا واقعہ ہے, یمبو کے قریب میں ہے یہ جگہ جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا. فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ روانہ فرمایا ساحل کی طرف, سمندر کے کنارے کی طرف, حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ عامر ابن عبداللہ کو ان کا امیر بنایا. 300 صحابہ اس سریے میں تھے, حضرت جابر بھی اس میں تھے. ہم نکلے یہاں تک کہ ہم نے کچھ راستہ طے کیا تو توشہ ختم ہونے کے قریب ہو گیا, فنیہ کے معنی بالکل ختم نہیں ہوا, قریب تھا کہ اب ختم ہو جاوے, کم ہو گیا. تو حضرت ابو عبیدہ امیر صاحب نے حکم دیا کہ لشکر میں جس کے پاس بھی توشہ بچا ہوا ہے سب جمع کر کے لے آؤ. سب کو حکم دیا کہ جمع کر کے لے آؤ. سب نے جمع کیا تو دو ٹھیلے بھر جاوے, اس قدر جو ہے کھانے کا سامان جمع ہوا. اب یہاں ایک بات ملحوظ رکھو, سب ساتھیوں کو امیر صاحب نے حکم دیا جس کے پاس جو بچا ہے وہ لاؤ. یہ جبری حکم نہیں ہے, یاد رکھنا, یہ مواسات ہے کہ جس کے پاس جو بچا کچا ہے وہ لے آؤ. باہمی رضامندی کا معاملہ ہے, آپسی خوشی ہے اور اس پر عمل ہو سکتا ہے. ملک کے اندر کبھی ایسے حالات آ جاتے ہیں تو امیر بادشاہ حکم نافذ کر سکتا ہے کہ ہر آدمی اپنے ساتھ ایک ایک آدمی کو اپنے گھر لے جا کر کھانے میں شریک کرے. اس طرح کا حالات کی نزاکت پر حکم جاری کر سکتا ہے. یہ مواسات ہے, ہمدردی ہے. تو حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میرے توشے میں جو تھا وہ کھجور تھی, کھجور ہی تھی. اب اس جو جمع کیا گیا اس میں سے ہم کو ہر ایک کو تھوڑا تھوڑا دیا جاتا تھا, تھوڑا تھوڑا کھاؤ گزارا کرو. یہاں تک کہ وہ بھی ختم ہونے کے قریب آیا تو ہم کو صرف ایک ایک کھجور روزانہ دی جاتی تھی, ایک ایک کھجور. تو راوی وہب ابن کیسان اپنے استاد حضرت جابر سے پوچھتے ہیں, حضرت ایک کھجور میں کیا کام چلتا ہوگا, کیسے چلتا ہوگا ایک کھجور کا کام؟ کیا فرماتے ہیں, جب وہ ایک بھی بند ہو گئی تب پتا چلا کہ وہ ایک ملتی تھی وہ کتنی بڑی نعمت تھی. وقت ایسا آیا کہ پھر وہ ایک بھی بند ہو گئی ملنا, تب پتا چلا کہ جو ایک ایک کھجور ملتی تھی نا وہ بھی کتنی بڑی نعمت تھی. پھر ہم پہنچے سمندر پر, اللہ تعالی کی طرف سے ایک ٹیلے جتنی بڑی مچھلی مل گئی. 300 آدمی کے لشکر نے 18 دن رات کھایا اور اس کے سر میں جو تیل تھا نا مچھلی کا وہ بالٹی سے نکالا جاتا تھا, اس قدر اس کے اندر تیل تھا. ایسی مچھلی امبر مچھلی نکلی تھی. پھر حضرت ابو عبیدہ نے حکم دیا کہ دونوں پسلیاں یوں ملائی جائے, مچھلی کیا کانٹا پسلیوں. پھر اونٹ کے اوپر حکم دیا کہ کوئی نیچے سے گزرے اور جو سب سے لمبا آدمی تھا اس کو اونٹ پر بٹھایا, تو بھی وہ آرام سے گزر گیا لیکن اوپر لگا نہیں. اندازہ لگاؤ کتنی بڑی وہ مچھلی ہوگی. بزل میں حضرت نے نقل کیا ہے 50 زیرا اس کی پسلی جو جمع کی گئی. اس طرح اب اندازہ لگاؤ کتنی لمبی چوڑی وہ مچھلی ہوگی. اللہ کی نعمت. بس امام علی مقام تو یہاں پر اس لیے لائے کہ سب کا بچا کچا توشہ جمع کیا اور اس میں سے سب کو کھلایا جاتا تھا. جی.
وبه قال حدثنا بشر بن مرحوم قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمة بن العكوي رضي الله تعالى عنه قال خفت ازواج القوم واملقوا فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم في نحر ابلهم فاذن لهم فلقيهم عمر رضي الله تعالى عنه فاخبرهم فقال ما بقاكم بعد ابلكم فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما بقاهم بعد ابلهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الناس يأتون بفضل أزواجهم فبسد لذلك نطع وجعله على النطع فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا وبرك عليه ثم دعاهم بأوعيتهم واحتذى الناس حتى فرغوا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله.
حضرت سلمہ ابن الأقوى رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ لوگوں کا توشہ کم ہو گیا اور لوگ کھانے پینے کے محتاج ہو گئے، ایسے حالات لوگوں کے کھڑے ہو گئے ایک سفر میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اجازت طلب کی کہ حضور، جو اونٹ سواری کے ہمارے ساتھ ہے اسی کو ذبح کر کے ایک ایک اب تو کھانا پڑے گا، ایسے تنگ سخت حالات ہے. تو حضور نے حالات کے پیش نظر اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے، سواری کے جو اونٹ ہے وہی ایک ایک ذبح کرو اور کھاؤ. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر دی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا حکیمانہ بات ارشاد فرمائی کہ جب اونٹ ختم ہو جائیں گے، نہر کر کر کے کھا جاؤ گے، تو پھر تمہارا بقا کیسے ہوگا، یعنی پھر تو سفر کرنا بھی مشکل، تو تمہارے دشمن مضبوط ہوں گے اور غالب آئیں گے اور تم ہار جاؤ گے، اور جب خود پیدل چلنا پڑے گا تو کمزوری بھی تمہارے اندر آ جائے گی، تو تم کو تو بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے، اس لیے ایسا مت کرو کہ اونٹ کاٹ کاٹ کے کھاؤ جو سواری کے لیے ہیں. پھر حضرت عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ جب اونٹوں کو ذبح کر کر کے کھا جائیں گے تو ان کو بقا اور ان کی زندگی کیسے رہے گی، یعنی پھر کیسے عافیت سے باقی اور سلامت رہیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے اوپر ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں اعلان کرو کہ جس کے پاس جو توشہ بچا ہو وہ سب لے کر کے آ جاوے. بس یہ ہے ترجمۃ الباب سے ربط، سب لوگوں کا توشہ جمع کرنے کا حکم دیا گیا، اور یہ مواسات ہمدردی تھی، یہ کوئی امر وجوبی نہیں تھا. پھر ان کے لیے دسترخوان بچھایا گیا اور دسترخوان کے اوپر سب نے اپنا اپنا توشہ رکھ دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے، دعا فرمائی اور اس کے اوپر برکت کی دعا فرمائی. پھر فرمایا کہ سب اپنے اپنے برتنوں کو لے آؤ. سارے لوگوں نے برتن بھر لیے، سب فارغ ہو گئے، پھر بھی کھانا جتنا تھا اتنا ہی باقی رہا، کوئی کمی نہیں ہوئی. یعنی شروع کے اندر جب جمع کیا گیا اس وقت جتنی مقدار تھی پورے لشکر کے لوگوں نے اپنے اپنے برتن بھر لیے، اس کے بعد بھی اتنا ہی توشہ کھانا باقی رہا، اس میں کوئی کمی نہیں آئی. جب یہ چیز دیکھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے، یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک صحابہ کے سامنے ظاہر ہوئے، اور اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا، اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وانی رسول اللہ، اور میں اللہ کا رسول ہوں. جو مومن بندہ بھی شہادتین کو لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے گا. یہ معجزہ ظاہر ہوا، اس پر حضور نے کلمہ پڑھا کہ یہ میری نبوت کی صداقت کی دلیل ہے کہ کم غذا کے اندر پورے لشکر کو کفایت ہو گئی، اور اس پر خوشی سے کلمہ ارشاد فرمایا. بس یہاں تو یہ ہے کہ سب کا توشہ جمع کروایا، برکت کی دعا کی اور پھر سب کو بانٹ دیا. جی.
وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا أوزاعي قال حدثنا أبو النجاشي قال سمعت رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فننحر جزورا فتقسم عشر قسم فنأكل لحما نضجا قبل أن تغرب الشمس.
دیکھیے کرامت، حضرت رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه عنهم سے منقول ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عصر پڑھتے، پھر ہم اونٹ کو تقسیم ذبح کرتے اور 10 حصوں میں اونٹ کا گوشت تقسیم کر دیتے، نہر کرنے کے بعد 10 حصوں میں اونٹ کا گوشت تقسیم کرتے، پھر غروب آفتاب سے پہلے پکا ہوا گوشت کھا بھی لیتے۔ کتنے ہارڈ اینڈ فاسٹ کام کرنے والے ہوں گے، اندازہ لگاؤ۔ اور یہ تو عملاً آپ دیکھو نہیں تو ہی سمجھ میں آوے، جو وہاں مینا میں اونٹ کی قربانی آنکھ سے دیکھو تو یہ سمجھ میں آوے۔ اس لیے کہ وہ آدھے گھنٹے کے اندر نمٹا دیتے ہیں، وہ باڑے بنے ہوئے ہیں مینا میں، حضیر ہے جہاں اونٹ کی قربانی ہوتی ہے، وہاں ایک ان کا سیدھایا ہوا اونٹ ہوتا ہے پالتو، اور 10-10 15-15 اونٹ وہ لوگ جماعت میں لاتے ہیں، باڑے میں داخل کیا، اب وہ جو ان کا ٹرین اونٹ ہوتا ہے اس کے ارد گرد وہ سارے اونٹ جمع رہتے ہیں۔ اب وہ نہر کرنے والے جو ہوتے ہیں نا، اتنے ماہر، یا تو وہ سودانی لوگ ہیں یا مصری لوگ ہیں، کنجر لے کر کے دھاڑ دھاڑ دھاڑ، یعنی ایک ہی مرتبہ مارتے، دوسری مرتبہ مارنا وہ کہتے ہیں واللہ حرام حضا، کبھی ہم کہتے ہیں نکلا میں ذرا ذبح کرو تو کرنے دیتے ہیں۔ اب ہمارے معمول جو ہے نا، ہم بہادر بھی ہیں طاقتور بھی، تو ہم تو مرغی پر بھی 4 مرتبہ ہاتھ چلاتے ہیں، تو ہم کو تو بکری اور اس کی قربانی میں تو 10-12 بار کیا، اللہ اللہ، وہ ایک ہی مرتبہ میں اڑاتے نہر میں بھی، اور ایک سے زیادہ مرتبہ وہ کہتے ہیں آزا حرام، یوں کہتے ہیں وہ لوگ، ایک ہی مرتبہ مارتے ہیں، اور پھر وہ اونٹ اچھل کے بھاگتا ہے، تھوڑا ادھر ادھر گرے گا، خون کا فوارا نکلے گا، دھڑام سے گرے گا، تو جیسے ہی ٹھنڈا ہوا وہاں مستعد ہوتے ہیں کسائی، دھڑا دھڑ چمڑا اتارا نہیں کہ بڑی بڑی ٹانگی ہو، چین چلتی اس پر لٹکا کر کے آگے کر دیا اس کو سلّا جی کی طرف، آدھے گھنٹے میں پونے گھنٹے میں تو 10-15 اونٹ نمٹا دیتے ہیں۔ یہ سالوں کا مشاہدہ ہے قربانی کے دنوں میں مامینا کے اندر، جب اتنی روانی ہوتی ہے تو دیکھو، عصر کی نماز پڑھی، اونٹ ذبح کیا، 10 حصے تقسیم کیے، پکا کے کھا کے مغرب میں آئے، تو یہ ہو سکتا ہے، کوئی ناممکن چیز نہیں ہے۔ اب اس سے کوئی استدلال نہ کرے عصر کے نماز کے اوقات کے اوپر، چونکہ وقت میں برکت ہو اور کام کرنے والے مستعد ہو تو یہ ممکن ہے، کوئی محال چیز نہیں ہے۔ چلو،
وبه قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا حماد بن أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسب يدي فهم مني وأنا منهم۔
حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبیلہ اشعر کے لوگ، یہ اصلا یمن کے لوگ ہیں، اذا ارملوا فی الغزوی، غزوات کے سفر میں جب ان کا توشہ ختم ہو جاتا ہے، یا گلہ ان کے بیوی بچوں گھر والوں کا مدینہ میں کم ہو جاتا ہے، تو سفر میں توشہ ختم ہو جاوے یا گھر کے اوپر ان کا توشہ کم ہو جاوے، تو قبیلہ اشعر کے لوگوں کی ترتیب کیا ہے، جو کچھ ان کے پاس بچا کچا ہوتا ہے وہ ایک کپڑے میں جمع کر دیتے ہیں، پھر جمع کرنے کے بعد آپس کے اندر تقسیم کر لیتے ہیں برتن، ایک برتن میں برابر برابر طور پر، یعنی سب کا جمع کر لیا بچا کچا، پھر کہتے ہیں کہ چلو یہ ایک ناپ کر دیا، اب سب لے جاؤ اتنا، سب کو جو ہے اس ناپ سے تقسیم کر دیتے ہیں۔ یہ طرز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پسند آیا کہ حضور نے کیا فرمایا، فہم منی وانا منہم، وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں، یعنی میرے مزاج کے یہ لوگ ہیں، یہی میرا مزاج اور طریقہ ہے جو ان لوگوں نے اپنایا ہے اور مجھے بہت پسند ہے ایسا کرنا. بہرحال یہ ایک بہت اچھا اور مناسب طریقہ ہے جو ضرورت کے وقت لوگوں کو اپنانا چاہیے کہ بھائی خان سفر میں ہو یا جو ہے گھر میں اقامت میں ہو، اگر ایسا کوئی حالات آ جائے تو جس کے پاس جو ہے وہ جمع کر لو، پھر سب بانٹ لو برابر برابر، ہر ایک اس حساب سے کھاوے. جی
باب ما كان من خليفين بينهما يتراجعان بينهما بالسبية في الصدقة.
یہ حدیث شریف کا بھی عینہ لفظ لیا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے. پہلے اس کا ترجمہ دیکھو، کیا ترجمہ ہوتا ہے اس کا؟ باب ما کان من خلیطین فإنهما یتراجعان بینهما بالسویت فی الصدقت. زکات میں جو جانور دو شریکوں سے لیا گیا، زکات میں صدقہ بمانہ زکات، زکات میں جو جانور دو شریکوں سے لیا گیا تو دونوں آپس میں ٹھیک ٹھیک لین دین کرے، دونوں آپس کے اندر ٹھیک ٹھیک لین دین کرے. اب اس کو ایک دو مثال سے پہلے سمجھ لو، پھر روایت دیکھتے ہیں. خلطت الشیوع کے متعلق یہ باب کی روایت ہے. مثلاً اگر بکریاں دو شریکوں کے درمیان میں انصافن ہے، نصفہ نصفی، آدھی کالو کی آدھی لالو کی، انصافن ہے. دوسری شکل یہ ہے کہ اسلاسن ہے شریکوں کے درمیان میں، ایک کے دو حصے، ایک کا ایک حصہ ہے، اسلاسن ہے. اس کی ایک مثال لو کہ ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، مرحوم نے 100 بکریاں چھوڑی، ایک بیٹا ایک بیٹی چھوڑا اپنے پیچھے، تو ظاہر ہے کہ اسلاسن تقسیم ہوگا، بیٹے کو 2 حصے بکری میں سے دو اور بیٹی کو 1 حصہ بکری کے اندر سے دیا جائے. اب ایک 2 ثلث والے کے اوپر زکات میں 1 بکری واجب ہوگی، 66 ہے، 2 بکری اس کے اوپر واجب ہوگی، اور 1 ثلث یعنی بہن بیٹی کے اوپر کچھ بھی واجب نہیں ہوگا کیونکہ نصاب ہی نہیں ہے اس کے حق کے اندر، اسی لیے کچھ واجب نہیں ہوگا، نصاب مکمل نہیں، اس لیے کم سے کم 40 ہے. آپ نے پڑھا ہدایہ میں قدوری میں، نصاب ہی نہیں ہوا اسی لیے اس پر کچھ واجب نہیں ہے. اب بھائی جو بکری دے رہا ہے 1 بکری زکات میں، یہ اکیلے اپنی طرف سے نہیں دے رہا ہے، یہ مشترکہ دے رہا ہے، بھائی کل 100 میں سے دے رہا ہے، اس لیے جو مشترکہ بکری 1 زکات کے اندر دی گئی اس کی قیمت لگاؤ، اور قیمت لگانے کے بعد 2 ثلث والا 2/3 قیمت اس کے حصے میں گنی جائے گی، اور 1 ثلث والے کو 1/3 گنا جائے گا. اس طریقے سے دونوں کے حصے کے اندر برابر برابر وصول کیا جائے گا. یہ سمجھانا چاہتے ہیں اس ترجمۃ الباب کے ذریعے سے. اب یہ شرکت کبھی میراث کے ذریعے ہوتی ہے، کبھی یہ شرکت کاروبار کے ذریعے سے بھی ہو سکتی ہے. بہرحال جب بھی زکات دینے کا معاملہ آئے گا تو برابر کا حصہ دیا لیا جاوے. جی
وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى قال حدثنا النبي قال حدثنا صمام بن عبد الله بن انس ان انس رضي الله تعالى عنه حدث ان باب رضي الله تعالى عنه كتب له فريضه الصدقه الذي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وما كان من خليطين فانما يتراجعان بينهما بالسبيه.
حضرت انس رضي الله تعالى عنه نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت انس کو لکھا زکات کے فریضے کی تفصیل. جو مقرر کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں یہ مضمون بھی لکھ کر کے بھیجا کہ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّتِ، کہ جو دو شریکوں کے سے لیا گیا تو دونوں آپس کے اندر برابر ٹھیک ٹھیک لین دین کرے، کسی کے اوپر بوجھ نہیں آنا چاہیے، کسی کے اوپر زیادتی، کسی سے کمی نہیں، برابر سرابر زکات صدقے کے اندر کر لیوے. جی
باب قسمت الغنم،
بکریوں کو گنتی کے ذریعے بیچنا جائز ہے، تقسیم کرنا، بکریوں کی تقسیم گنتی کے اعتبار سے جائز ہے. جی
وبه قال حدثنا علي بن الحكم الانصاري قال اخبرنا ابو عوانه عن سعيد بن مسروق عن عباده بن رفاعه بن رافع بن خديج عن جده قال كنا مع النبي
صلى الله عليه وسلم
فاصاب الناس جوعا فاصابوا ابلا وغنما، قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم في اخريات القوم فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور، فامر النبي صلى الله عليه وسلم فاوفي ثم قسم فعدل عشره من الغنم بعيد فند منها بعير فطلبوه فأعياه وكان بالقوم خيلا يسيرة فأهضى رجل منهم بسام فحبسه الله ثم قال إن لهذه البهائم أبابد كأبابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا، فقال جد إنا نرجو أو نخاف العدو غدا وليست معنا مدا أفنذبح بالقصب، قال ما أنهر الدم فذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والدبر، وسأحدثكم عن ذلك
مشكلة بڑھے جی.
أما السن فعزم وأما الزبر فمد الحبشة.
یہ رفاع عبایا ابن رفاع ابن رافع ابن خدیج اپنے جد سے یعنی عبایا سے نقل کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذو الحلیفہ میں تھے. دھیان میں رکھنا یہ ذو الحلیفہ مدینہ کا جو میقات ہے وہ نہیں ہے، یہ تہامہ کے اندر مقام ذو الحلیفہ ہے. فأصاب الناس جوعاً، لوگوں کو بھوک لگی. فأصابوا إبلاً وغنماً، غنیمت کے اندر لوگوں کو اونٹ اور بکریاں ملی ہوئی تھی. راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجمع کے پیچھے چل رہے تھے اور لشکر آگے آگے چل رہا ہے. فأجلوا، ساتھیوں نے کچھ جلد بازی سے کام لیا اور اونٹ اور بکریاں جو غنیمت میں ملی تھی اس کو ذبح کر ڈالا اور ہانڈیاں چولہے کے اوپر چڑھا دی. اب آپ نے مسئلہ پڑھ لیا کہ لہسن ہے، پیاز ہے، گھاس ہے، دھنیا ہے، فدینہ ہے، ایسی چیزیں غنیمت کے اندر ملی، اس کو تقسیم سے پہلے کھا سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. لیکن اگر اونٹ بکری وغیرہ ہے تو وہ تو تقسیم کے بعد ہی جو ہوگا وہ معاملہ، تقسیم سے پہلے اس میں کچھ نہیں ہو سکتا. اور ان حضرات نے جلد بازی میں کیا کر ڈالا، تقسیم سے پہلے ہی غنیمت میں جو اونٹ بکری آتی وہ ذبح کر کے ہانڈی چڑھا کے چولہا جلا دیا. فأمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالقدوری، حضور نے حکم دیا ہانڈیوں کے متعلق. فأقفیت، سب الٹو پلٹو، ساری تپیلیاں اوندھی کرو، اندر جو کچھ ہے وہ پھینکو، حضور نے حکم دیا. ثم قسم، پھر تقسیم کرو اس کو. اب یہاں اچھی طرح سمجھ لینا کہ اتنے جانور ذبح کر دیے گئے، ہانڈی میں پکنے رکھا گیا گوشت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ضائع نہیں کروا سکتے کہ بھائی سب پھینک دو یعنی کہ ضائع کر دو، یہ مطلب اس کا نہیں ہے روایت کا، بلکہ مطلب یہاں پر لیا جائے گا کہ سب نے الگ الگ ہانڈیوں کے اندر جو پکانے کے لیے گوشت رکھ دیا ہے، پہلے کام کرو سب لے آؤ ایک جگہ کے اوپر اور ایک جگہ کے اوپر سب گوشت کو اکٹھا کرو، جمع کرو، اب تقسیم کرو اور لے جا کر کے پکاؤ. یہ ہے اس کا مطلب. یہ نہیں کہ ہانڈیوں میں گوشت رکھا تھا وہ الٹ دیا، بھکوا دیا، ضائع کروا دیا. نہیں، یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعید ہے. ناممکن ہے کہ حضور اس طرح ضائع کروا گئے، چونکہ ان لوگوں نے تقسیم سے پہلے ہی ہانڈیاں چڑھا دی تھی. اسی لیے حضور نے یہ بہترین راستہ نکالا کہ سب ایک جگہ جمع کر لو گوشت، پھر باقاعدہ تقسیم کرو، پھر لے جاؤ، پھر پکاؤ، پھر کھاؤ. یہ آپ نے ان کو حکم دیا کہ جمع کرو، شرعی قاعدے کے مطابق تقسیم فرمایا. فَعَدَلَ أَشْرَةً مِّنَ الْغَنَمِ بِبَعِيرٍ، تو تقسیم کے اندر 10 بکری ایک اونٹ کے برابر شمار کی گئی. اب یہاں اتنا یاد رکھنا، تقسیم غنائم میں تو یہ ٹھیک ہے کہ ایک اونٹ 10 بکری کے برابر، قربانی میں یہ مسئلہ نہیں ہے. صرف امام اسحاق ابن راہوی کا مسئلہ ہے کہ وہ ایک اونٹ میں 10 حصے کے قائل ہیں، باقی جمہور میں کوئی اس کا قائل نہیں ہے. بات پوری ہو گئی. اب کیا ہوا کہ یہ جو اونٹ تھے وہاں پر، فند منہا بعیرن، ایک اونٹ بدک کر کے بھاگا. فطلبوہ، صحابہ نے اس کا پیچھا کیا. فاعیاہم، لیکن تھکا دیا اور اونٹ ہاتھ میں نہیں آیا. وکان فی القوم خیل یسیرا، قافلے کے اندر گھوڑے بہت تھوڑے تھے، گھوڑا اونٹ سے تیز دوڑتا ہے، اسی لیے جو ہے اونٹ بھاگ جاوے تو گھوڑے سوار دوڑ کر کے اس کو پکڑ سکتا ہے، لیکن گھوڑے بہت کم تھے. ایک آدمی اس میں سے نکلا، یعنی گھوڑے کے اوپر، بسہمن، اس نے دور سے تیر چلایا اونٹ کے اوپر. فحبسہ اللہ، اللہ نے اونٹ کو گرا کر کے مار دیا. یعنی اس ساتھی نے دیکھا کہ یہ اونٹ تو ہاتھ میں آتا نہیں، قابو میں آتا نہیں، تو وہ گھوڑے پہ نکلا، پیچھا کیا اور دور سے اونٹ پر تیر چلایا اور اس کو گرا ڈالا. اللہ تعالی نے اس کو ذبح کر ڈالا، موت دے دی، اونٹ قتل ہو گیا. ثم قال، اب مسئلہ کیا ہوا کہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی کہ اب اس کا گوشت کھاوے نہ کھاوے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ ان لہذہ البہائم عوابد کعوابد الواشی، بہائم جانوروں میں بھی بدکنے والے ہوتے ہیں، جیسے کہ وحشی جنگلی جانور میں بدکنا ہوتا ہے. یہ جو ہم عام طور پر پالتو ہوتے ہیں وہ بھی کبھی بدکنے والے بن جاتے ہیں، کبھی بھڑکنے والے بن جاتے ہیں، اور وہ بھی جنگلی کی طرح ہو جاتے ہیں. فما غلبکم منہا فاصنعوا بہ ہکذا، تو جو تمہارے اوپر ان جانوروں میں سے غالب آ جاوے تو ان کے ساتھ ایسا ہی کرو. یعنی جو جانور بدکا ہوا ہو جاوے، قابو میں نہیں آتا ہو، تو اس کے ساتھ اسی طریقے کا سلوک کرو. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا حاصل یہ کہ جن جانوروں میں ذبح اختیاری ہے لیکن وہ قابو سے باہر ہے، ذبح اختیاری والا، تو ذبح استراری اس کے اوپر جائز ہو جائے گا. جیسے کہ آج کل اخبار میں بہت واقعات آ رہے کہ یہ جو راستوں کے اوپر کام ہوتا ہے، گڑھے کھودے جاتے ہیں گہرے گہرے ڈرینیج لائننگ کے لیے، اس میں گائے گر گئی، بھینس گر گئی، اونٹ گر گیا، اور پہلے زمانے کے اندر کرین تھوڑی تھی کہ اس کے ذریعے اٹھا کے نکال لے باہر. اب قدیم زمانے کا معاملہ، کنواں ہے اور کنویں میں بھینس گر گئی، اونٹ گر گیا، گائے گر گئی، اب نکالنا ناممکن، کیسے نکالے اور ذبح کرنے کے لیے بھی کیسے جاوے اس کو؟ تو وہاں ذبح استراری آئے گی کہ کلاڑی وغیرہ سے اس کو کسی جگہ پر مار کر کے خون بہا دو، پھر اس کا گوشت کاٹ واٹ کے باہر نکال لو. تو جہاں ذبح اختیاری ممکن نہ ہو وہاں ذبح استراری آ جائے گا. یہ اس حدیث شریف کا حاصل ہے. یہاں روایت جو ہے پوری ہو گئی. بہرحال امام علی مقام تو یہ ترجمۃ الباب اس لیے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم فرمایا, تقسیم کو ثابت کرنے کے لیے لائے. فقالت جدی, عبایا ابن رفاع کہتے ہیں, انا نرجو او نخاف العدو غدن, کہ آئندہ کل ہمیں یقین ہے یا ڈر ہے کہ دشمن سے مٹ بھیڑ ہوگی, اور ہمارے پاس تو چھریاں بھی نہیں ہیں اور کل دشمن سے مٹ بھیڑ کا اندیشہ ہے, کیا ہم بانس کی کھپچی کے ذریعے ذبح کریں؟ بانس جو ہوتا ہے نا, اس کی جو کھپچی نکلتی ہے پتلی پتلی, بہت تیز ہوتی ہے, دھار دھار ہوتی ہے, ہاتھ کو بھی کاٹ دیتی ہے, کیا اس کے ذریعے ہم ذبح کریں؟ تو ارشاد فرمایا, من حرد دما, جو خون بہا دیوے اور اس پر اللہ کا نام لیا جاوے تو کھاؤ, یعنی کہ وہ اس قابل ہو جائے کہ باقاعدہ ذبح کی طرح ہو جائے, خون بہ جاوے اور اس پر تم اللہ کا نام لو, کھاؤ, اس کی اجازت دی. لیس سن و زفرا, لیکن دانت اور ناخن کے اندر نہیں, دانت اور ناخن میں نہیں. مثلا کسی نے جو ہے چڑیا پکڑی اور دانت کے ساتھ ذبح کر ڈالا اس طریقے سے, تو یہ صحیح نہیں ہے. اسی طریقے سے ناخن بڑے بڑے ہیں اور کبوتر پکڑا اور یوں کر کے ذبح کر رہا ہے کبوتر, چھری نہیں ہے تو کیا کرے, اس سے ناخن سے ذبح کر, یہ صحیح نہیں ہے, یہ طریقہ درست نہیں. البتہ دانت اور ناخن منفصل ہو, یعنی آپ کا دانت نکل گیا تھا اور آپ نے سنبھال کے رکھا ہے اور اس کی دھار بھی نکلوا کر کے رکھی ہے, اسی طریقے سے ناخن بڑا کاٹا ہوا تھا, رکھا ہوا موجود ہے, وہ بھی دھاردار ہے, تو اس سے ذبح جائز ہے, منفصل ہو تو, متصل بالبدن میں جائز نہیں ہے. وسأحدثكم عن ذلك, اور میں تم سے بیان کروں گا دونوں کے متعلق, کا دانت تو ہڈی کے حکم کے اندر ہے اس لیے ذبح کے کام میں نہیں آئے گا, اور ناخن وہ حبشیوں کی چھری ہے, گویا کہ غیر قوم سے مشابہت ہو جائے گی, حبشی لوگ اس کو بطور چھری کے استعمال کرتے ہیں. جی.
باب القران في التمر بين الشركاء حتى يستاذن اصحابه,
کوئی جو ضمنن بات آئی تھی, اب مستقل باب لائے امام علی مقام, حتی کے بجائے یا ہین زیادہ موضوع معلوم ہو رہا ہے ترجمے کے لحاظ سے. کھجور یا کوئی بھی چیز, کھجور کی کوئی قید نہیں ہے, چند شریکوں کے درمیان میں ہو تو ملا کر کے کھانا اس وقت جائز ہے جبکہ تمام شرکا راضی ہو. تمام شرکا راضی ہو تو ٹھیک ہے, شرکا میں کوئی بھی ناراض ہو تو پھر یہ شکل جائز نہیں. دیکھو اس میں یہ ملحوظ رکھنے کا کہ آپ کے سامنے کھانا لایا گیا یا پھل لائے گئے یا کوئی ڈرائی فروٹ میوہ وغیرہ لایا گیا, تو ایک بات تو اس میں یہ ملحوظ رکھنے کی کہ سب کو کافی ہو جاوے, اگر اتنی مقدار کے اندر ہو کہ ہر ایک شکم سیر ہو کر کے کھائے گا تو پھر کیف شیر تم کھاؤ, جس طرح چاہو کھاؤ, اور اگر محدود مقدار ہے تو میرے حصے کے اندر کتنا آئے گا اس کا لحاظ رکھ کر کے کھاؤ, اور دو دو یا زیادہ ایک ساتھ مت اٹھاؤ, لیکن دوسرے شرکا کی طرف سے اجازت ہو تو کر سکتے ہیں, چونکہ اس میں دل شکنی اور ناراضگی نہیں ہوگی. جی.
وبه قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا جبلة بن صحيح سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يقوم الرجل بين التمرتين جميعا حتى يستأذن اصحابه.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ آدمی دو کھجوروں کو ملا کر اکٹھا کر کے کھاوے یہاں تک کہ ساتھیوں سے اجازت لے لیوے. جی. عرفاً اجازت بھی چلے گی, ساتھیوں کو معلوم ہے کہ یہ ہے یہ سب اس میں, اور ساتھی لوگ چلا لیتے ہو, ہمیشہ چلاتے آئے, اتنے سال سے تو اب دو مہینے باقی اس میں کیا مگج ماری کرنے کے. چلو
قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن جبلة بن قال كنا بالمدينة فاصابتنا سنة فقال ابن الزبير يرزقنا التمر وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يمر بنا فيقول لا تقرن فإن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه
فاصابتنا سنة يعني ہم کو قحط سالی پہنچی کا مدینہ میں مقیم سے قحط ہو گیا تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم کو کھجور پہنچاتے تھے, اب ہم کھا رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر گزرے تو فرمائے بھائی دو دو ملا کے مت کھاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دو ملا کے کھانے سے منع فرمایا, مگر یہ کہ ساتھی سے اجازت لی ہو, سب کا لحاظ کر کے کھانا چاہیے, خاص کر کے بوفے سسٹم میں. دیکھا کہ بوفے کے اندر کہ اتنا لمیٹیڈ ہے تو پہلے سے دیکھا اب سب آ رہے ہیں, سارے سیخ کباب اپنی پلیٹ میں دے لیں دوسرے آ رہے ہیں, اب باقی کو جو ہے شوربا مل رہا ہے اور اس نے سارے کباب چھان چھان کے لے لیا اپنے پاس. تو دوسروں کا خیال کرنا چاہیے, ایسا کیوں بد خیالی کرتے ہو. بس